قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے.
قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد والا. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کل ہم نے, یہ آیت نمبر 41 اور اس کے بعد والی آیت کا صرف ترجمہ بیان کیا تھا, اس کو دہراتے ہوئے آگے چلتے ہیں. خطاب بنی اسرائیل سے ہے کہ جن سے توقع یہ تھی کہ جس رسول کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آئے گا تو یہ سب سے پہلے صلوات پڑھیں محمد والا, بنی اسرائیل سے توقع یہ تھی کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آئے گا تو باقی لوگوں سے پہلے یہ اس کا استقبال کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پشت پناہی کریں گے, اس کی حمایت کریں گے, اس کا ساتھ دیں گے. لیکن جب وہ آیا تو یہ دوسروں سے بڑھ کر رسول اللہ کے مخالف بن گئے. کیوں؟ جو انہوں نے دین کی شکل بنا لی تھی وہ رسول اللہ جو دین بتا رہے تھے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی, کیونکہ رسول اللہ کے حکم سے صاف صاف جو اللہ کا حکم تھا وہ بتاتے تھے. انہوں نے اپنے دین کو تحریف کر کے اپنی مرضیوں کا بنا, اپنی ضروریات کے مطابق دین کو ایڈجسٹ کر لیا تھا, اور یہ بات سبب بنی کہ یہ ایمان لانے کی جگہ مخالفت پہ اتر آئے. قرآن کریم دوستان عزیز, یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اس قرآن کی شکل, اس نور پر ایمان لے آؤ. آمنو باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, ورسول ہی اور اس کے رسول پر, والنور الذی انزلنا اور جو اس کے ساتھ نور ہے نازل کیا ہے ہم نے, اس نور پر ایمان لے آؤ. یعنی اللہ پر, رسول پر اور رسول جو کتاب ساتھ لائے. نور کسے کہتے ہیں؟ اگر اندھیرا ہو, مثلا ابھی بجلی چلی جائے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ایک دفعہ سب محروم ہو جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھنے سے, کچھ نظر نہیں آئے گا, یعنی نور نہیں ہے. نور جب ہوتا ہے تو ماحول کو روشن کر دیتا ہے, چہرے پہچانے جاتے ہیں, چیزوں کے رنگ پہچانے جاتے ہیں, اور اگر اندھیرا ہو تو پھر چیزیں پہچانی نہیں جاتی. قرآن مجید نور ہے, یعنی کیا؟ یعنی انسان کے اندر کو اتنا روشن کر دیتا ہے, اس کی بصیرت کو, کہ جس کے پاس یہ نور نہیں ہے وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو چیزیں اس نور کو رکھنے والا دیکھ سکتا. مثلا توجہ فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد کا حکم دیا مسلمانوں کو تو بہت سے لوگ سستی کر رہے تھے. ظاہر ہے جہاد کے لیے نکلنا جبکہ دشمن بہت طاقتور ہو, دشمن زیادہ مسلح ہو, تعداد میں بھی زیادہ ہو, اور ہمارا جو ہماری جو جماعت ہے وہ قلیل ہو اور مال اور اسلحہ بھی کم ہو، تو پھر جو چیز اس طاقتور دشمن کے سامنے کھڑا کر سکتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر کہتے ہیں یہ تو ماریں گے ہمیں، اتنے زیادہ بہتر ہے گاڑی بیٹھ جائے۔ تو جب جہاد فرض ہوا تو بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، جیسے روزے کی ہے نا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے، اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کرنا، اور قتال کہتے ہیں جب ایسی لڑائی کہ جس میں پھر قتل انسان کرتا بھی ہے اور قتل ہو بھی سکتا ہے، اسے کہتے ہیں قتال، تم پر قتال لکھ دیا گیا، تم پر فرض، جبکہ وہو کرہ لکم، کرہ یہ مکروہ اور کراہت جسے کہتے ہیں، یعنی تمہیں اچھا نہیں لگتا جہاد کرنا، تمہیں کراہت ہے، تم ناپسند کرتے ہو جہاد کو، کیوں؟ اس لیے کہ مثلا تم کہتے ہو کہ شہادت بہت مجھے شوق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان سے مار دیتے، اگر جان سے نہ مارتے ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے عشق ہے شہادت سے، لیکن بس پرابلم یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ تو جہاد تم پر فرض ہے لیکن تمہیں جہاد اچھا نہیں لگتا، وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن اور ایک غیر مومن کا فرق بتایا، حقیقی ایک تو کہتا ہے مومن، ایک وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، خدا کی بات اس کو باقی باتوں سے بڑی لگتی ہے، خدا جب کہے کرنا ہے تو سارا خوف اس کا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ میدان میں نکل آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور امید ہے کتنا نزدیک ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن وہ ہو تمہارے لیے اچھی، تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن ہے تمہارے لیے اچھی، دوائی دوا بچے کو تھوڑی سی منہ میں ڈالی جاتی ہے بری بری شکلیں بناتا ہے، بری شکلیں بناتا ہے، تو مثلا ماں اسے کہتی ہے کہ تجھے اچھی نہیں لگ رہی لیکن یہ ہے تیرے لیے بہت اچھی۔ جو کم عقل چھوٹی عقل کا بچہ ہوتا ہے اسے ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر ماں کو نہیں کہنا پڑتا دوا اچھی ہے تیرے لیے، وہ کڑوی سے کڑوی دوا خود پی جاتا چونکہ سمجھدار ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو تم میں سے جہاد کو ناپسند کر رہے ہیں وہ نہ سمجھ ہے، جہاد کے نتیجے میں ہی ہم نے اقتدار اور عزت رکھا ہے اس دنیا میں، جو بزدلوں کی طرح گھروں سے نہیں نکلتے گھروں میں گھس جاتے ہیں، جب تک امن کا زمانہ ہو ان سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہوتا، اور جب آزمائش کا زمانہ ہے تو چوہوں کی طرح بلوں میں گھس جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عزت نہیں رکھی، ان کے لیے ذلت اور رسوائی رکھی، اور اس قسم کے افراد سے پالا پڑا تھا اپنے ظاہری خلافت کے زمانے میں امیر المومنین، کیا کرتے تھے آپ نے خطبات مولا کے پڑھے ہوں، اس قدر اذیت کی تھی بات نہ مان کر، بات نہ مان کر، حالانکہ مولا کو انہوں نے لفظ صحیح نہیں ہے لیکن میں عرض کروں کہ گویا کہ مجبور کر دیا تھا کہ آپ ہی نے بننا ہے خلیفہ، ہم اور کسی کو نہیں بنائیں گے آپ کو ہی بنائیں گے، اتنا زور لگایا تھا مولا کو خلافت مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے، لیکن جب میدان میں آنے کی باری آئی تو مولا کیا فرماتے ہیں، جملے عجیب ہیں مولا کے، ایک جگہ فرماتے ہیں کاش نہ تم مجھے جانتے ہوتے اور نہ میں تمہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کاش نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا. کبھی فرماتے تھے کہ میں اگر گرمیوں میں تم سے کہتا ہوں نکلو جہاد کے لیے تو تم کہتے ہو گرمی زیادہ ہے, اگر میں سردیوں میں کہتا ہوں نکلو تو کہتے ہو سردی زیادہ ہے. مجھے تم خود وہ موسم بتا دو جس موسم میں تمہیں بلاؤں تو تم نکل پڑو. یہ مولا کو ہر روز زیارت کرتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا, جہاد فرض کیا گیا, جہاد تمہیں اچھا نہیں لگتا, وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, نزدیک ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو اور وہ ہو تمہارے لیے اچھی, وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اور یہ بھی بڑی نزدیک کی بات ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہو اور ہو تمہارے لیے بری. تمہارا جی کرتا ہے تم گھر میں بیٹھے رہو ٹھنڈے کمرے میں تو تمہیں سکون ملتا ہے, دشمن تمہارے گھر میں آ کے تمہیں ماریں گے اگر تم نہیں نکلو گے. بس فرمایا کہ بس دو باتیں کی, فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں برا لگ رہا ہو اچھا, تمہیں اچھا لگ رہا ہو برا اس لیے کہ تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو علم ہے تمہیں علم نہیں ہے. اگر تمہاری رائے اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہو, اللہ کہہ رہا ہو یہ کرو اور تمہیں کرنے سے تکلیف ہو رہی ہو, تو تم خود سے کہو کہ جو مجھے کہہ رہا ہے وہ علم بھی زیادہ رکھتا ہے اور وہ میرے نقصان کی بات بھی اپنے بندے سے, وہ خدا اپنے بندے سے اس کے نقصان کی بات بھی نہیں کرتا. تو اب جو مومن ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے تو پھر وہ اپنے فلسفے جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے, اللہ کی بات مان لیتا ہے, اسے کہتے ہیں مومن. تو ہم ان آیات کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے واپس آتے ہیں کہ عرض کیا کر رہا تھا کہ قرآن مجید نور ہے, انسان کو دکھاتا ہے حق اور باطل کو. یہود سے توقع تھی کہ یہ فوری ایمان لے آئیں گے, یہ مخالف بن گئے اس لیے کہ کرپٹ ہو گئے تھے, دین کو تحریف کر دیں. اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے, جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات. ولا تکونوا اول کافر بہ, تم اس کا کفر کرنے والے پہلے نہ بنو, تمہیں تو پہلا ایمان لانے والا ہونا چاہیے, تم مخالفت میں پہلے آ گئے ہو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اب یہ حق کی نبی کی مخالفت کا سبب بھی بتا دیا, اور میری آیات کے بدلے میں مال نہ کھاؤ. تم جانتے ہو یہ رسول برحق ہے, اب تمہیں اپنے مادی مفادات خطرے میں لگ رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے کہہ دیا عوام سے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ہم اس سے پہلے تمہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا آخری نبی آنا ہے, اگر بتا دیں تو پھر اس کے بعد ہم جو معاشرے میں مرکز تھے اور لوگ ہمارے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے وہ طواف ختم ہو جائے, پھر سرداری کس کے پاس چلی جائے گی؟ اس رسول کے پاس. تو یہ سودا ان کو بہت مہنگا لگا تو انہوں نے تحریف کر دی اور عوام کو گمراہ کر دی. وہ عوام کا قصور کیا تھا؟ ایک قصور تھا ان علماء نما افراد کا, اور عوام بھی بے قصور نہیں تھے. جیسے آج کل مثلاً عام لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی اختلاف والی بات ہو تو کیا کہتے ہیں, آپ مولویوں کا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے. اگر اللہ سے آپ یہ کہیں گے یا اللہ قیامت کے دن یا اللہ مولویوں نے ہمیں لڑایا تھا, تو اللہ کیا کہے گا, یہ جو میرا رسول شکایت کر رہا ہے نا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا, تم پڑھتے تھے قرآن, کیا کہیں گے, کس کا قصور, اب کس کا قصور بنائیں گے. قرآن کہیں گے ہمیں مولانا حضرات نے منع کیا تھا, کہتے تھے قرآن بہت مشکل ہے, تو اللہ کہے گا میں نے تو اپنی کتاب میں چار مرتبہ قسم کھائی ہے کہ میں نے نصیحت لینے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, ہے کوئی نصیحت لینے والا, تمہیں میری نہیں سنی, ایک بار تو پڑھ کے دیکھ لیتے اور میری بات کو ترجیح دے دیتے اپنے مولانا کی بات پر. تم نے مولانا کا مقام مجھ سے بڑھا دیا تھا. جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ وہ افراد جو اپنے مولانا کی بات سن کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ امام حسین نے پتہ نہیں غلط قدم اٹھایا تھا یا صحیح قدم اٹھایا تھا, ان کی عقل پر یہ ماتم کرنا چاہیے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے نبی نے اس ہستی کے بارے میں فرمایا کہ جس جنت میں جانے کے تم خواہش مند ہو, یہ وہاں کا سردار ہے. تمہیں جوانان جنت کے سردار کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا, تمہیں مولوی کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. مولوی کا مقام امام حسین کے اقدام سے تمہیں زیادہ سمجھ آ رہا ہے, تم کنفیوز ہو گئے, حالانکہ وہ جوانان جنت کا سردار ہے. تو اللہ کے نافرمان تو جنت میں نہیں جاتے, چاہے نبیوں کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے نا حضرت نوح کا بیٹا جو نافرمان تھا, حضرت نوح نے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اللہ سے, اللہ نے منع فرما دیا. یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی ہو لیکن اگر نبی کا نافرمان ہو جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ جو کہتے ہیں امام حسین جو ہیں وہ غلطی پر تھے, ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا امام حسین سردار ہے جنت کے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, یہ ان کے پاس بھی مسلم ہے, کہیں گے جی بالکل سردار ہیں. تو ہم کہیں گے ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی کا سگا بیٹا بھی نبی کی مخالفت کرے, نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت کے خلاف چلے, تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بقول تمہارے امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تھا, تو اب تم بتاؤ کہ نانا کی شریعت کے خلاف چل کر یہ جوانان جنت کا سردار کیسے بن گیا؟ نبی کا بیٹا تو جنت میں جا بھی نہیں سکتا, یہ تو قرآن نے بتایا, قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, تو پھر یہ سردار کیسے بن گئے اگر بقول تمہارے انہوں نے غلط کام کیا تھا؟ تم جاہل ہو اور تمہیں بتانے والے جاہل, نبی بھی برحق, نبی کا نواسا بھی بن. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کے بدلے میں قلیل ثمن اجر نہ لو. قلیل کیوں؟ آخرت کے مقابلے. وإیایا فتقون, صرف مجھ سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق تمہارے پاس ہے, لوگوں کو دکھاؤ, بتاؤ, واضح کر دو, اور اس پر باطل کا لباس ڈال کر حق کو نہ چھپاؤ. حق یہ ہے کہ ہمارا رسول آ چکا اور تم اپنی باطل باتوں سے, اپنی خطابتوں سے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو, عوام کو, عام لوگوں کو نبی سے دور کرنا چاہتے ہو. یہ بڑی جان ہوتی ہے بعض جو تیز بولنے والے اور مثلا مکر کرنے والے ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غلط افراد جو دین کو تحریف کر کے بیان کرتے ہیں عوام کو, آپ چند صدیاں پیچھے جائیے, جناب امیر کے بارے میں, امیر المومنین کے بارے میں, مولا کے بارے میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی احادیث ہے, مولا کے فضائل میں سب سے زیادہ, آج بھی, آج بھی اہل سنت کی کتب میں بھی جس صحابی رسول کے فضائل سب سے زیادہ ہیں آج بھی, وہ امیر المومنین احمد ابن حنبل, کہ جو اہل سنت کے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. ان سے کسی نے سوال کیا تھا مولا کے بارے میں کہ علی کے بارے میں, مولا علی کے بارے میں بتائیے. احمد ابن حنبل نے جو جملہ بولا تھا وہ آپ سن لیجئے, کتب اہل سنت میں یہی, ہماری کتب میں اس طرح نہیں ہے. احمد ابن حنبل نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس ہستی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جس کے فضائل دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے حکومتوں کے ڈر کی وجہ سے چھپائے. دشمنوں نے بھی چھپائے اس کے فضائل بغض کی وجہ سے, اور دوستوں نے چھپائے کیونکہ جو فضائل بیان کرتا تھا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا. میں تجھے اس ہستی کے فضائل کیا بتاؤں کہ جس کی فضیلتیں دشمنوں نے بھی چھپائی, دوستوں نے بھی ڈر کے مارے چھپائی, لیکن اس کے باوجود اس کی فضیلتیں آج بھی تمام اصحاب سے زیادہ ہیں, آج بھی زیادہ ہیں اگر نہ چھپائی جاتی, نہ چھپائی جاتی تو پھر کیا ہوتا. یہ بنو امیہ کے زر خرید خطیب کیا کرتے تھے, مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر وہ لوگ کے جو کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں، ان کی احادیث کو جانتے ہیں، ان کے سامنے رسول اللہ نے جس کو اپنا بھائی کہا، جس کو اپنا بھائی کہا دنیا و آخرت میں. آپ کو معلوم ہے مدینہ میں رسول اللہ نے ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا. جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، جو مدینہ میں تھے وہ انصار تھے. رسول اللہ نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بناتے ہیں. اور حضرت علی آخر میں رہ گئے، حالانکہ رسول اللہ خود بھی مہاجر ہیں، مکہ سے آئے، ہجرت کر کے آئے. اور مولا علی بھی کون ہیں؟ مہاجرین، مہاجرین میں سے ہجرت کر کے آئے. لیکن کیونکہ یہ جوڑ اللہ نے بنایا ہوا ہے، تو رسول پاک نے مولا سے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی، تو میرا بھائی. حالانکہ فارمولا کیا تھا؟ ایک مہاجر ایک انصاری. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی میرا بھائی ہے فی الدنیا والآخرہ. یہ فرامین ابھی پرانے بھی نہیں ہوئے تھے جب عوام غیر سنجیدگی کے رویے پر اتر آئے. جو سنا پیچھے چل پڑا، جس نے گلی لگایا اس کے پیچھے چل پڑا، پھر اس قدر پستی میں گر جاتے ہیں. اور خدا بھی ایسا دھتکار دیتا ہے کہ یہی لوگ اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر زر خرید خطیبوں کے مولا کائنات کے بارے میں برے برے الفاظ سنتے تھے، لعن سنتے تھے، سب سنتے تھے، اور کہتے تھے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، علی نے بہت نقصان کیا اسلام میں، اولاد علی، علی اور اولاد علی. یہ کسی کو بھی قبول نہیں کرتے، یہ فتنہ کرتے ہیں. اور لوگ داد دیتے تھے، خطیب یہ باتیں بیٹھ کے کرتے تھے. کیوں؟ عقل اندھی ہو گئی. رسول اللہ کی باتوں کو یاد کرو، انہوں نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا یہ سردار ہیں تمہارے، انہوں نے کہا میں تمہیں خدا کا خوف دلا رہا ہوں، میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، خدا سے ڈرنا میرے اہل بیت کے بارے میں. سب بھول گئے خطیبوں کی باتوں کے مزے لینے، ان کو واہ واہ اور پتہ نہیں کیا کرنے لگے. یہ ہوتا ہے جب دین کے بارے میں انسان غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتا. پھر لوگ آرام سے آ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں، باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں. باطل کبھی نہیں کہتا میں جھوٹ ہوں، میں باطل ہوں، مجھے مانو، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا کہ اسے باطل سے محبت نہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ باطل کو حق کا میک اپ کرا کے لاتے ہیں اور حق کو چھپا دیتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، یہ بنی اسرائیل کے علماء سے کہا جا رہا ہے. وانتم تعلمون یعنی تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے تم یہ خیانت کر رہے ہو. وجہ اپنے مفادات، اپنی چودراہٹ، اپنا جو مال آتا ہے وہ رخ کسی اور طرف نہ چلا جائے. اگلی آیت وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ، یہ اب یہ جہاں پہ جو اقیم الصلاح ہے نا، اس کا ڈائریکٹ خطاب ان یہودیوں سے جن سے بات ہو رہی ہے. یا بنی اسرائیل، وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. کیا مطلب؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ یہودیوں میں جو خرابیاں آئی تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ نمازوں کے بارے میں خراب ہو گئے. آپ کے سامنے ہے، یہ خدا ڈانٹ رہا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اب فرما رہا ہے یہ کرو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی انہوں نے کام ڈھیلا کر دیا. جیسے آج کل ہم نے نماز کا مذاق بنا لیا، بعض لوگ ممبر پر بیٹھ کر نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی ہمیں مزہ بھی آتا ہے. یہودی صفت ہے کہ جو نماز کو غیر اہم سمجھتے ہیں. قرآن سے دین کو سمجھو، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، پڑھیں کیا لکھا ہو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ بات ہی یہودیوں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے نماز پڑھ دی، جو ان کی نماز تھی، جو ان پہ واجب تھی، عبادتوں میں بھی یہ خراب ہو گئے. چونکہ جو اپنا گھڑا ہوا دین ہوتا ہے وہ زیادہ پسند آتا ہے، جو اللہ کا دین ہوتا ہے پھر وہ پیارا نہیں لگتا. جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں ان کو اپنی بدعتوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اس پہ لڑ مر جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں ان کو لفٹ نہیں کراتا. یہ جو بدعت گزار ہوتا ہے اس کی خاصیت ہے، اسے اپنی ایجاد کردہ رسم زیادہ پیاری لگتی ہے اللہ کے احکام سے. فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرو, یعنی جو واجبات, اس کا مطلب ہے وہاں اس حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی جو انسانوں کے پاس مال آتا ہے جو کماتے ہیں اس میں واجبات تھے جو اللہ کا حق ادا کرنا تھا. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب اس کے بارے میں بھی سست پڑ گئے تھے, جو خرابیاں کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے, نہ کرو یہ, اور جو کام کرنے والے تھے اور نہیں کرتے کرو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اجتماعی عبادت, ہم آج اس کو باجماعت نماز کہتے ہیں, باجماعت نماز. آپ نے سنا ہوگا معروف جو اہل سنت عالم دین ہے طارق جمیل صاحب, وہ ایک دفعہ اپنی ایک تقریر میں کیا بیان کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ نماز کو جو سمجھنا چاہتا ہے نا, نماز کیا چیز, تو وہ کربلا والوں کی نماز دے. ہمیں عجیب ہونا چاہیے نا کہ دوسرا آگے ہمیں مثلا بتا رہا ہوں, ترغیب دے رہا ہوں, امام حسین کی مثال دے کے, عجیب ہے نا یہ. نماز کے معاملے میں تو امام حسین کی قوم کی مثالیں دی جانی چاہیے تھی کہ اگر نمازوں کی شان و شوکت دیکھنی ہے تو حسینیوں کو دیکھو. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں عجیب و غریب, ضد میں ایسا بنا دیا جیسے امام حسین کی ٹکر ابھی نماز, ایسا بنا دیا, آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ کیا ہوا کہ اگر, کہتے ہیں اگر یہ ایک نماز امام حسین نہ بھی پڑھتے تو خدا کچھ نہ کہتا, اگر نماز کی کہیں اجازت ہوتی کہ نہ پڑھو تو وہ یہ کربلا کا میدان تھا, نواز رسول نماز نہ پڑھتا, لیکن پڑھی بھی ہے اور باجماعت پڑھی ہے. شیعہ جو نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے وہ امام حسین کو کیا منہ دکھائے گا؟ امام حسین کہے گا تو نے کسی کی بات سن لی, تو نے میرا عمل نہیں دیکھا, تجھے میرے عمل نے ہدایت نہیں کی, تجھے کسی خطیب کی خطابت نے ہدایت کر دی, ہدایت نہیں کر دی, گمراہ کر دی. جیسے دوسرے مسلک کے لوگ اپنے تقریر کرنے والوں کی بات سن کر ان کو ان کی بات زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے, امام حسین کی بات ان کو لگتا ہے امام حسین نہ سمجھتے, ان کو سمجھ نہیں. تو اگر اپنے اندر بھی آ گئے تو یہاں بھی کچھ سسٹم ایسا ہے, وہ چیزیں کہ جو امام حسین کربلا میں ایسے یعنی ریت پر اس طرح لکھا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت عبارت بن گئی. ان کا کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے نا قلم اور دوات سے, سیاہی سے, انک سے, امام حسین نے ریت پر اپنے خون سے وہ تفسیر لکھی ہے قرآن کی کہ قیامت تک کوئی تفسیر لکھنے والا اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھ سکتا قرآن کی. جس نے قرآن سمجھنا ہے وہ امام حسین کو دینا. قرآن فرماتا ہے نا شروع میں سورہ بقرہ کے ہدن للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, نشانیاں, الذین یؤمنون بالغیب, جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے کس چیز پر ایمان تھا؟ غیب پر, ورنہ سامنے تو موت نظر آ رہی تھی, ورنہ سامنے تو دشمنوں کی کثرت نظر آ رہی تھی, اور ادھر تھوڑے سے لوگ. یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب, یہ ہے اپنے عمل سے لکھی گئی تفسیر قرآن کربلا میں, کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو ایمان بالغیب کی طاقت کیا ہے تو آئے حسین اور ان کے ساتھیوں کو دیکھیں ایمان بالغیب کی طاقت کیا. اگلا الذین یؤمنون بالغیب, دوسرا کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. کوئی کہے جب امن و امان ہو بندہ نماز پڑھے, لیکن اگر مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے پھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو امام حسین کی آواز ہوئے گی. نماز قائم کرنا ہے مشکل حالات میں, مجھ سے زیادہ مشکل حالات کس پر آئیں گے؟ جو دسویں محرم کے دن مجھ پر حالات آئے تھے, دیکھ میں نے کس طرح نماز قائم کی تھی. کون جواب دے گا؟ گریبانوں سے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن, کہ جن کی اہمیت حسین بتا رہے اس کی اہمیت کو کوئی کم کر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور تیسری کیا بتائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو ہم نے رزق دیا, یہ رزق سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے, ہمارے ذہن میں پیسے جاتے ہیں, سب کچھ رزق ہے, اولاد رزق ہے, آنکھ رزق ہے, کان رزق ہے. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے, جو رزق ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں. جو کچھ امام حسین کے پاس تھا اور ان کے ساتھیوں کے پاس تھا انہوں نے کربلا میں خرچ کر دیا خدا کے راستے. یہ ہے عمل سے لکھی جانے والی تفسیر قرآن. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. مل کے جھکو, جو جھکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جھکو. امام حسین نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس حالت میں بھی کر کے دکھا. کتنے قیمتی تھے وہ جو تیر کھا رہے تھے تاکہ نماز قائم ہو. وہ جنہوں نے امام حسین کو نماز پڑھوانے کے لیے تیر کھائے ہیں, وہ قیامت کے دن جب میرا گریبان پکڑیں گے تو نے کیوں نماز کو ہلکا بنایا, تو میں تو ان کا جواب نہیں دے سکوں گا, امام حسین کا جواب کون دے. جو قیمتی ترین لوگ تیر کھا کر شہید ہو گئے تاکہ امام نماز مکمل کر, ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, باقی باتوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی. اگلی آئے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. کیا لوگوں کو تو تم نیکی کا کہتے ہو, امر کرتے ہو, بتاتے ہو, اور اپنی باری بھول جاتے ہو, جبکہ تم اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو. یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے, یہودی علماء سے, تم تورات پڑھتے ہو, تم لوگوں کو تبلیغیں کر رہے تھے, اب جب اپنی باری آئی ہے یہ کیا افلا تعقلون, عقل نہیں ہے تمہارے اندر. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے بڑے رسول اللہ کے فضائل پڑھتے تھے, وہ نبی ایسا ہوگا, وہ نبی ایسا ہوگا, وہ نبی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آج بھی کوئی بندہ خود کرپٹ ہے, بےمان ہے, اللہ کا نافرمان ہے, اپنے زمانے کے امام کے قصیدے پڑھتا ہو, امام آئیں گے تو یوں ہو جائے گا, اور امام ہمارے یوں ہے تو فلان ہے, خود کرپٹ ہے. یہ یہودیوں والے ٹریک پہ چل رہا ہے, اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تم ابھی تک تو لوگوں کو رسول کی باتیں کرتے تھے, نیکی کا حکم, یعنی اسی رسول کے بارے میں تم بتا رہے تھے لوگوں کو, اب جب ٹائم آیا ہے تمہارا اپنا کہ اس رسول کو مانو, اب بھول گئے, اب وہ سارے شان و شوکت ختم ہو گئے, اب وہ سارے قصیدے گل ہو گئے, جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. اور تورات میں, تورات پڑھنے والوں کو کتنا پتہ تھا رسول اللہ کی نشانیوں کا, قرآن گواہی دیتا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے, یعنی تورات دی ہوئی ہے, وہ ہمارے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انسان سب سے زیادہ تو بیٹے کو ہی پہچانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اتنا میں نے ان کو بتایا ہوا کہ وہ رسول کون سی صفات رکھتا ہو. یہ کتاب پڑھتے ہو, لوگوں کو بھلائی کا کہہ رہے تھے تم, لوگوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے, اب جب وہ آ گیا ہے, اب بھول گئے, اپنی باری آئی تو بھول گئے. افلا تعقلون, تم عقل استعمال نہیں کرتے, عقل نہیں ہے تمہارے پاس, کیا کر رہے ہو. واستعینوا بالصبر والصلاة, اور مدد لو صبر سے اور نماز, صبر اور نماز سے مدد. اس کا کیا مطلب, اگر آپ رسول اللہ پر جو تیسری سورت نازل ہوئی تھی, پہلی الگ, دوسری قلم, تیسری سورت المزمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے کملی میں لپٹ کر لیٹنے والے, اٹھ, رات کے وقت میں اٹھئے اللہ کی عبادت کے لیے, تہجد کے لیے, آدھی رات یا کچھ کم کر دیجئے یا بڑھا دیجئے, اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے اس دوران نماز. کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یقیناً ہم بہت جلد ان قریب ایک بہت بھاری بات, ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کی کندھوں پر ڈالنے والے. یعنی وہ اتنا بھاری بوجھ ہے کہ آپ کی تہجد آپ کو اور مضبوط کر دے. توجہ فرما رہے ہیں, پڑھیے رات کو, آدھی رات کو کھڑے رہیں, آدھی رات سے زیادہ کر دیں. کیوں؟ ہم ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالنے والے ہیں. یہ رات کا کھڑے ہونا, تنہائی میں خالق کے ساتھ ہم کلام ہونا, یہ آپ کی قوتوں کو, آپ کے حوصلوں کو, آپ کی ہمتوں کو اور پختہ کر دے. یہ ہے نماز کی مدد. نماز کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ. یا میں کہا کرتا ہوں مثال دینے کے لیے, اگر کسی علاقے میں کسی عام سے بندے کا علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ کوئی لنک بن جائے نا, تو وہ بھی ہوا میں اڑنے لگتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے وہ کام شام ہو تو بتانا, اپنا یار ایس ایچ او. ایک ایس ایچ او معمولی اس کے ساتھ لنک بنا کے اس میں اکڑ آ جائے, میرا بڑا لنک بن گیا. اگر حقیقت نماز کو انسان سمجھے, کس سے لنک ہے؟ خالق سے, علی کل شیء قدیر سے. جو اگر توڑنے پہ آئے تو فرعون اور نمرود جیسوں کی گردنیں بھی توڑ دیں, بے بس کر کے ان کو مار ڈالیں. تو نماز کیا ہیلپ کرے گی؟ نماز انسان کے اندر اس احساس کو پیدا کر دے گی کہ میرا رابطہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے ساتھ ہے, میں کسی سے کیوں ڈروں. اب جب وہ اس کے کہنے پر کچھ کرنے کے لیے نکلے گا, اس کو کس کا ڈر ہوگا؟ کیوں؟ دو باتیں ہوں گی, دونوں خوشخبری ہیں. یا تو وہ سامنے والا دشمن اللہ کی اطاعت میں نکلے, سامنے والے دشمن نے یا تو اس نے قتل کر دیا, قتل کر دیا تو جنت, اور اگر یہ جیت گئے تو دنیا میں عزت. دونوں صورتوں میں سورہ توبہ کی آیات ہے کہ کافروں سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. دو چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ, دونوں ہمارے لیے حسن ہیں. اگر ہم نے تمہیں ہرا دیا تو یہ بھی حسن ہے, اور اگر تم نے ہمیں مار ڈالا تو بھی حسن ہے, ہم جنت میں جائیں گے. مومن کے لیے تو شکست ہے ہی نہیں, ایسی ہستی سے لنک ہے اس کو. تو نماز بندے کو نڈر کر دیتی, نماز بندے کو. دوسرا کیا ہے؟ صبر. بے صبرا بہت جلدی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے, لیکن جس نے اپنے آپ کو برداشت کی عادت, صبر کی عادت ڈالی ہو, پھر اس کے قدم نہیں اکھڑتے. لہذا فرمایا واستعینوا, مدد لو, مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر سے اور نماز. یعنی اپنے اندر یہ صبر کی صلاحیت پیدا کرو, آزمائشیں لینی ہیں الگ, اور دوسرا اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ گہرا کرو تاکہ تمہاری طاقت بڑھ جائے, تمہاری ہمت اور حوصلہ بڑے سے بڑا طاقتور آ جائے. تم کسی کو کچھ سمجھو گے ہی نہیں, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی سامنے والا کون کھڑا, اس لیے کہ تمہارا جس سے رابطہ ہے, تم جس کے حکم کی اطاعت کر رہے ہو, اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی سامنے والا رشوت پیش کرے کہ جناب اتنے کروڑ لے لو, ہمارے ساتھ مل جاؤ, جس کا ایمان ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے میرے لیے, یہ کروڑوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں اس کی. وہ رشوت کی آفر کو اپنی توہین سمجھے گا, نہ کہ رشوت اسے اٹریکٹ کرے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہ کسی نے کسی سے کہا کہ یار یہ کسی مثلا ملازم سے کہ یہ 100 روپیہ رکھ لو اور میرا یہ کام کر دو, اس نے کہا خبردار میں رشوت نہیں لیتا, اور 100 روپیہ تو بالکل نہیں لیتا, یعنی کم ہے میرے ایمان کی قیمت, کم ہے, 100 روپیہ نہیں, 200 کر دو تو پھر میں کر دوں. ہمارے ایمانوں کی اس طرح قیمتیں ہوتی ہیں. اگر تھوڑا مال زیادہ مل رہا ہے, فوراً حلال چھوڑ کر حرام پر جمپ کر جاتا ہے. اور یاد رکھیے, جس کی چربی اور گوشت اور ہڈیاں حرام سے بنتی ہیں, اگر امام حسین کا ماننے والا ہے تو اس کو تو بھاگ بھاگ کے اپنی چربی پگھلا دینی چاہیے. کیونکہ امام حسین نے جو علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا ہے نا کربلا میں, اس میں اپنا مقام بتایا, ساری باتیں کی, اور سب نصیحتیں کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں تم میرے بارے میں جانتے ہو لیکن تم پر میری بات کا, حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے تمہارے شکم میں حرام بھرا, تمہارے شکم میں حرام بھرا. جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کو نواسہ رسول بھی نصیحت کرے, نہ یہ کہ وہ نصیحت سنے گا نہیں, وہ تو نواسہ رسول کو قتل کرنے کی بھی حرکت کر لے گا. حرام کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑی بدکاری پھر وہ انسان کر لے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. واستعینوا بالصبر والصلاة, اور استعانت لو یعنی مدد لو, بالصبر صبر سے, والصلاة, اور روایات اہل بیت میں اس صبر کا ایک مصداق جو بڑا بتایا گیا وہ روزہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارمولا بھی آپ کو بتا دوں قرآن پڑھنے کا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مثلا یہی آیت آیا, اللہ نے کیا فرمایا واستعینوا بالصبر, آپ نے دیکھا اس آیت کے نیچے حدیث کیا کہہ رہی تھی, اس صبر سے مراد کیا ہے, روزہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ مراد ہے. اگر صرف روزہ کہنا ہوتا تو اللہ نہیں کہہ سکتا تھا واستعینوا بالصوم والصلاۃ, قرآن میں صوم کا ذکر آیا نہیں آیا, اللہ کہہ دیتا. لیکن یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ اس صبر سے مراد روزہ ہے, یعنی روزہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے صبر سیکھنے کی. اگر صبر پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو, روزہ رکھو, یہ مراد ہے. ورنہ اگر صرف روزہ ہی مراد ہوتی تو اللہ کیوں صبر کہہ کے دماغ ہمارا اور طرف لے کے جاتا. ایک بڑا صبر کا جو مصداق ہے وہ صوم ہے, روزہ ہے, جس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے, جیسے انشاءاللہ آج کل ہم کر رہے ہیں سحر سے لے کر افطار تک. واستعینوا بالصبر والصلاة, صبر سے اور نماز سے استعانت لو. اور پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا, یہ بات ہو رہی ہے ابھی یہودیوں سے, ٹھیک ہے نا, کیا فرمایا, وانها لکبیرۃ, نماز بڑی بھاری ہے, نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز نہیں پڑھی جاتی. وانها, اللہ فرما رہا ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے, اور انہا, یقیناً یہ, یعنی نماز, لا, یہ لا بھی تاکید کے لیے, کبیرت, بہت بڑی ہے. بہت بڑی سے مراد یہاں کیا ہے کہ اتنی نماز پڑھوں میں جا, ایسے لگتا ہے. اگر کوئی اپنی پسند کا کام ہو تھک سے ایسے گولی کی طرح نکل کے چلا جائے, مشقت کر لے. اللہ کا کام ہو یار میں تھک جاتا ہوں کیا کروں, نماز نہیں پڑھ سکتا, مجھے یہ پرابلم ہو جاتا ہے, مجھے یہ پرابلم, مجھے وہ پرابلم. وہ ان, اب اللہ کی بات سنیے, وہ انہا لکبیرتن, اور یقین, میں تمہیں یقینی بات بتا رہا ہوں کہ یہ نماز بھاری ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان پر بالکل بھاری نہیں. الا, سوائے, سوائے کے آگے کون ہے, جن پر بھاری نہیں, علل خاشعین, کہ جو اندر سے جھک گئے ہیں خدا کو ان پر بھاری نہیں. اب دیکھ کتنا کلیئر ہے قرآن کہ اگر مجھے نماز بھاری لگتی ہے اس کا مطلب میرے اندر کوئی مرض ہے, میرا اندر ابھی اللہ کے آگے جھکا نہیں ہے. ظاہر جتنے بھی میں ڈرامے کرتا پھروں اندر میرے کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے, جو میری نفسیات جانتا ہے, جو میرے سے زیادہ میرے اندر کی خبر رکھتا ہے, وہ مجھے بتا رہا ہے کہ نماز تجھے بھاری لگے گی اس لیے کہ تو اندر سے جھکا نہیں ہے میرے سامنے, تیرے اندر نے مجھے تسلیم نہیں کیا کہ میں سب سے بڑا ہوں, میں زیادہ اجر دینے والا ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ چیزیں ہیں تجھے انعام دینے, ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا. ورنہ تو تم جیسے 15,000 روپے کے لیے سارا دن مزدوری کر لیتا ہے, تو میں نے تو اتنے اجر کا وعدہ کیا, تو کیسے یہ تھوڑی سی چند رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا, تیرے اندر نہیں اتری میری بات. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور یقیناً یہ نماز بھاری ہے, اللہ بتا رہا ہے, بتا رہا ہے بھاری کیوں, مرض بھی بتا رہا ہے کہ کہ کیوں بھاری لگ رہی ہے, ان پر بھاری نہیں ہے. الا علل خاشعین, پھر خاشعین کی صفات بتائی اگلی آیت میں. الذین, کون ہے خاشعین؟ اب ان کیسے دیکھو گے خاشعین کون ہے, ان کو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہو گیا ہے, جن کو باور ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی, یہ ملاقات ہونی ہونی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ان کو یہ باور ہے کہ ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا. ان کے لیے, جن کو ہے یہ, ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. یہ اتنی پیاری لیبورٹری ہے قرآن کی, اتنی ایکوریٹ ٹیسٹ کرتی ہے انسان کا, ٹھیک ہے نا, کہ پتہ لگ جاتا ہے اس کو. قرآن کی لیبورٹری میں جب آپ بلڈ کا سیمپل دیتا ہے, میں کیوں نہیں نماز میں پڑھ رہا, تو یہ رزلٹ آتا ہے کہ تو خاشعین میں نہیں ہے, تجھے ملاقات کا یقین نہیں ہے, تجھے دنیا نے مست کر دیا ہے لیکن اللہ کے دین پر ابھی تجھے صحیح طرح تیرے اندر اترا نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, پھر خطاب کیا دوبارہ, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, پھر کہہ رہا ہوں کہ یاد کرو, نہ شکریہ کرو, نہ ہمارے رسول کو تنگ کرو, میں نے کتنے احسان کیے ہیں, یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی, کیونکہ جس قوم میں نبی آتا ہے پھر وہ قوم برترین قوم ہوتی ہے, اور اگر وہ نبی کی بتائے ہوئے راستے سے اتر جائے تو پھر قرآن ہی آگے جا کے کہتا ہے تم پر ذلت اور ناداری خدا نے دے ماری, کیونکہ تم اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے تھے. یہ عبرت ہے, بنی اسرائیل کا سارا واقعہ عبرت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی, عطا کی تھی. وانی, اور یہ کہ فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی. پروردگار عالم سے دعا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو جاری رکھیں گے. پروردگار حق محمد و آل محمد, بحق قرآن کریم, بحق رحمت للعالمین, پروردگار ہمیں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی بصیرت کے ساتھ, عشق کے ساتھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما کہ جس کے بعد نماز بھاری نہیں لگتی. پروردگار ہمیں وہ ایمان عطا فرما کہ مشکل سے مشکل حالات میں ہم سنت امام حسین جو کربلا میں امام نے کر کے بتائی ہے, ہم اس سنت کو نہ بھولیں. مشکل سے مشکل حالات میں ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, ہماری اولادوں کو بحق کے قرآن و بحق کے محمد و آل محمد نیک اور صالح بنا. اپنے حلال رزق میں سے, اپنے حلال رزق میں سے ہمیں اتنی وسعت عطا فرما کہ پھر ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. پروردگارہ جو چیزیں تو نے حرام قرار دی ہیں ہمیں ان سے روک لینے والا ایمان عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.